तो फारसी गाने हल करेंगे। मैं तो खुर्दनोश कहा करता था और इसी को दुरुस्त समझते रहा, लेकिन अभी मेरी दानिश ने कल भी सवाल उठाया था, आज भी कहा है कि फुरोनोश रखे फारसी सलामी रोक सकते यही हो, किसी को दुरुस्ती कर लीजिए। मगर आप डिक्शनरी देख रहे हैं कि उर्दू डिक्शनरी भी फारसी की इस्तेलाह को कायम रखती है, या कुर्द खाने को जिस हम कहते हैं वो कुर्द और नोश का लफ्ज इस्तेमाल करती है। जब डिक्शनरी देख लेंगे तो उसको ठीक कर लेंगे।
जो मैंने फिरोजुल लुगात देखी थी उसमें कुर्द और नोश का लफ्ज है ही नहीं,
का लफ्ज नहीं, ठीक है। फिरोजुल लुगात एक ही लुगात नहीं है, और भी लुगात हैं, और बड़ भी लुगात में आपस में फ़र्क भी है। यही मैंने कहा है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, इंतज़ार का वक्त है ना, सिर्फ हम देख लेंगे। अगर खुर्द का लफ्ज उर्दू डिक्शनरी में ना आया तो बिल्कुल काट देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज से तर्जमे की वही तरह दोबारा शुरू हो जाएगी जो पहले हुआ करती थी। दरमियान में एक ऐसा वक्त आया है जिसमें हमने वो काम जो मैं अलग किया करता था वो आप सबके सामने किया। अब तक जितना भी तर्जमा हो चुका है वो इसी तरस पर हुआ है जिस तरस पर मैं आपके सामने खुलम खुला बैठ कर तर्जमा करता रहा हूँ, और इस तर्जमे को हम रोज़मर्रा की क्लास का हिस्सा नहीं बनाया करते थे। वो जब छपेगा तो उस वक्त खुद ब खुद लोगों के सामने आ जाएगा। ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, मगर एक बहरहाल नमूना मिल गया दुनिया को। ये तर्जमे का काम आसान नहीं, बहुत मुश्किलात हैं, और अपने तबसरों में उलमा को जल्दी नहीं करनी चाहिए। जिस पर अब मैंने खोल कर बता दिया है कि कुछ ऐसी मुश्किलात हैं जिसको दूर बैठा आदमी पहली दफ़ा सुनता है तो मालूम ही नहीं कर सकता कि क्यों इस तर्जमे को अख्तियार किया गया है, किसी और को नहीं किया गया। तो ये बात अब खुल गई है, अब इस चैप्टर को इस जगह बंद कर देंगे आज। फिर मैं पहली तरस पे शुरू करूँगा। उसकी वजह एक तो ये है कि मुझे ये बाद में ख्याल आया कि मैं तो ज़्यादा ज़ोर ये दे रहा था कि आयात का आयात से एक ताल्लुक़ है और मुसलसल ये सिलसिला जारी है, और वो सारे मामलात जहाँ आम कारी ये समझ सकता है कि एक नई बात शुरू हो गई, एक और बात शुरू हो गई, ये बिल्कुल ग़लत है। गहरे ताल्लुकात हैं, बाज़ दफ़ा चंद आयात पहले मज़मून से ताल्लुक़ हो जाता है, बाज़ जगह समय नहीं आ रही मगर वहाँ ताल्लुक़ मौजूद होता है। तो ये जो तर्जमे की एक नई तरस थी इस क्लास की ख़ास, ये बहुत ही अहम थी और इसे जारी रहना चाहिए था। अच्छा, मुझे ये ख़्याल इसलिए आया है कि बाज़ लोगों के ख़त भी मिले हैं और बाज़ लोगों के पैगामात मिले हैं। एक ने तो ये लिखा है कि एक बंगाली ने अपने बंगाली भाई को ख़त लिखा कि मैं उस वक्त से रो रहा हूँ जब से तरस बंदी है। मैं क्लास में बैठता हूँ और बेख्तियार मेरे आंसू जारी हो जाते हैं कि ओहो वो दिन कहाँ गए जबकि ये तर्ज बयान इस तर्ज में दर्स जारी हुआ करता था और हमें बहुत कुछ मालूमात हासिल हो जाती थी। अब तर्जमा तो मिल जाएगा मगर वो आयात के तसलसल वाला मज़मून खोया जाएगा, समझ गए। इसलिए आज के बाद आज जो बातें भी मैंने करनी है अब मैं कर लूँगा, उसके बाद फिर वही पुरानी बात पुरानी तरह दोबारा शुरू हो जाएगी, ठीक है। बीच में जो रह गया कुछ थोड़ा सा वो समझे रह गया। चलें, पहली बात तो इस आयत के मुताबिक यानी है वमा कुंतुम तस्ततिरूना यशदा अलैकुम सामुकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़नंतुम अन्नल्लाह ला यालमु कसीरन मिम्मा तअमलून। अऊज़ु बिल्लाह, मैंने दिल में पढ़ लिया था मगर ऊँची भी पढ़ना चाहिए था। अऊज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम। वमा कुंतुम तस्ततिरूना यशदा अलैकुम सामुकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम ولكن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون. جو ترجمہ میں نے یہاں سب کے سامنے مشوروں کے بعد اختیار کیا تھا وہ یہ تھا، اور چھپنے کی کوشش کے باوجود تم بچ نہیں سکتے کہ نہ تو تمہارے خلاف تمہاری سماعت گواہی دے وغیرہ وغیرہ. تستطیرونہ میں چھپنے کی کوشش ہے اور بچ نہیں سکتے، اس کے اندر اس کا نتیجہ ہے جو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا، بالکل یہ ٹھیک نہیں لگتا. حیا کی وجہ سے بھی انسان چھپتا ہے، یہ بھی لفظ ڈالے جا سکتے ہیں، مگر جو میں نے ترجمہ اختیار کیا وہ درست اور بین ہی عربی الفاظ کے استعمال کے مطابق ہے. مگر جب ڈبل نگیٹو کی باتیں شروع ہو گئیں تو آخری مشورہ دیا گیا تھا کہ ہم اس ڈبل نگیٹو کو اپنے ترجمے میں ایک خاص رنگ اختیار کر کے بالکل اڑا سکتے ہیں. اور اس وقت یہ رجحان تھا بعض کا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں سے جاتے ہی مجھے خیال آیا کہ انا للہ نہایت ہی خطرناک بات تھی، ہرگز یہ بات قبول ہونے کے لائق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو غلطی کی ہے اور ہم ترجمے میں اس غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کے سوا کوئی نتیجہ نکلتا ہی نہیں. یہ بالکل غلط الزام ہے، قرآن کریم نے ہرگز غلطی نہیں کی. اور اس پر میں نے ترجمے چیک کیے، حضرت مسلم مؤود کا بھی، حضرت میر محمد اسحاق صاحب کے کبھی ترجمے مختلف ہیں ان کے، مگر ڈبل نگیٹو کا سب کو اقرار ہے. سمجھ گئے؟ اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور قرآن کریم کے احترام کا تقاضا ہے کہ نہ کی جائے. دوسرے، یہ کوشش کرنے والے کی لا علمی کو ظاہر کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو رہنما ادب ہے، یعنی بڑے بڑے شاعروں کا اور بڑے بڑے نثر نگاروں کا، اس میں ڈبل نگیٹو کو مضمون ملتا ہے. یہ خاص مقصد کے لیے ایک سنت ہے جو استعمال کی جاتی ہے. جب مضمون کو غیر معمولی زور کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہو تو اعلیٰ چوٹی درجے کے شعرا، جس میں سے مثال کے طور پر شیکسپیئر ایک ہے، شیکسپیئر جو انگریزی زبان کا سب سے زیادہ زوردار ڈراماٹسٹ ہے، وہ اتنی کثرت سے ڈبل نگیٹو استعمال کرتا ہے کہ آج کے گرامیرین حیران رہ جائیں گے اس کو دیکھ کے. لیکن ہر جگہ وہ معنی ظاہر ہے، بڑی شدت ہے اس معنی میں. ڈبل نگیٹو نکال دیں تو معنی کمزور پڑ جائے گا. بس یہی نہیں بلکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی، آئندہ بھی آیت آنے والی ہے، ڈبل نگیٹو اس خاص مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے، اسے دور کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح جاری رکھنا چاہیے اور اہل علم کو اس کا فائدہ پہنچے گا کہ یہ مضمون قرآن کریم شدت سے اٹھا رہا ہے، اس کو اسی طرح سمجھو. ٹھیک ہے؟ بس اس آیت کا جو ترجمہ میں نے سر دست اختیار کیا ہوا ہے وہ یوں بنے گا، چھپنے کی کوشش کے باوجود یا شرمانے کی کوشش کے باوجود. شرمانے کی کوشش ٹھیک نہیں لگ رہا، مگر شمس صاحب نے لفظ شرمانے کو زیادہ پسند کیا ہے. چھپنے کی کوشش کے باوجود تم بچ نہیں سکتے، یعنی اس سے نتیجہ جو نکلے گا اس سے تم بچ نہیں سکتے کہ نہ تمہارے خلاف تمہاری سماعت گواہی دے، نہ تمہاری نظریں اور نہ تمہاری جلدیں. لیکن تم یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ جو عمل تم بجا لاتے تھے اس میں سے بہت ہے جو اللہ نہیں جانتا. آگے ہے وزال، اب شروع ہو رہا ہے یہاں سے قرآن کی تلاوت بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمَوْتِ بِمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ, اور تمہارا وہ گمان جو تم اپنے رب کے متعلق کیا کرتے تھے اس نے تمہیں ہلاک کر دیا. یہ وہ تمہارا گمان تھا. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم, جو تم اپنے رب کے متعلق کیا کرتے تھے, یہی وہ گمان ہے جس نے ارداکم, جس نے تمہیں ہلاک کر دیا. واصبحتم من الخاسرین, اور تم اس کے نتیجے میں گھاٹا کھانے والے ہو گئے. یہ جو گمان اوپر گزرا ہے نا کہ گواہی نہیں دیں گے, اس گمان کی وجہ سے تمہیں گناہوں کی ضرورت ہوئی, اس گمان کی وجہ سے تمہارے اعمال گندے ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی جسارت کرنے لگے تم. کیونکہ جب پتہ تھا کہ بات چھپ جائے گی, اگر یہ خیال تھا کہ بات چھپ جائے گی اور کبھی بھی کوئی گواہ ہمارے خلاف نہیں اٹھیں گے, تو اس گمان, یہ گمان ہے جس نے تمہیں گھاٹا کھانے والا بنا دیا. اب اس صورت, اس آیت میں جو لفظ جلدوں کا ذکر ہے, ابصارکم ولا جلودکم, یہاں جلود کا لفظ خاص اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ جلود کی گواہی سب سے زیادہ لمبی رہنے والی گواہی ہے. عام قانون قدرت میں بھی جیسی جلود کی گواہی ہے ویسی اور کسی چیز کی گواہی نہیں. آنکھیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور کان کے متعلق بھی مشکل پیش آتی ہے کہ پتہ کیا جائے کہ اس میں بہرا پن تھا کہ نہیں. جتنے بھی پرانے زمانے کے پنجر نکل رہے ہیں, فوسلز نکل رہے ہیں, ان میں سب سے زیادہ اہمیت آج سائنسدان جلد کی گواہی کو دیتا ہے, کیونکہ جلد کے اندر وہ سیلز جو انسانی جسم کا بنیادی حصہ ہیں اور تمام انسانی جسم کی ساخت کا خلاصہ ہیں, ہر سیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام جسم کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہے محفوظ کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ کلوننگ کا مضمون سنتے ہیں. کلوننگ جلد سے ہوتی ہے, کسی اور چیز سے نہیں. بس جلد کو جو اہمیت قرآن کریم نے دی ہے یہ حیرت انگیز ہے, ورنہ اگر انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو جلد کا تصور بھی اس کے دماغ میں نہ آتا کہ جلدیں گواہی دیں گی. بس آج کی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جلد سے بڑھ کر دیر پا, دائمی اور تمام امور پر حاوی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ ڈائناسور جو کروڑوں سال پہلے مر چکے, ان کے جلد سے بھی انہوں نے وہ سیل نکالے ہیں جن کے متعلق کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جس طرح کلوننگ سے وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں ڈائناسور پیدا کرنا شروع کر دیں گے. اب سمجھیں آپ جلد کا مضمون. تو تم لوگوں کو بیوقوفی تھی کہ خدا کے متعلق گمان کر بیٹھے تھے کہ گواہ نہیں پیش ہوگا, تم چھپ ہی جاؤ گے. یہ تمہارا گمان ہے جس نے تمہیں رسوا کر دیا اور جس کے نتیجے میں تمہارے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ باقی نہیں رہا. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. بس اس ساری حقیقت حال کو معلوم کرنے کے بعد اگر وہ صبر سے کام لیں تو آگ تو بہرحال ان کا ٹھکانہ ہے, آگ پر صبر کریں. وہیں یستاتبو, اور اگر وہ شور ڈالیں اور عذر پیش کریں تو ان کے عذر قبول ہی نہیں ہوں گے. اس لیے آگ میں بہرحال جانا ہوگا, کیونکہ یہ گواہیاں بہت پکی ہیں جو اوپر گزر چکی ہیں. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. وہ لوگ جو برائیوں میں مبتلا رہے, ان کے نفسوں نے ان کے لیے بہانے ضرور کھڑے تھے, اور وہ اپنے بد اعمال کو اچھا دیکھنا چاہتے تھے. یعنی ایک تو ان کی نفسیاتی کیفیت تھی, جو بد اعمال کرتے تھے وہ ظاہر یہ کرتے تھے کہ گویا وہ اچھے اعمال ہیں, لیکن اس معاملے میں ان کے بعض ساتھی تھے جو اللہ نے ان کے اوپر لگا دیے تھے, اور وہ ساتھی اس میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. ان کے بد اعمال کو بھی وہ خوبصورت کر کے دکھاتے تھے. ہم نے ان کے لیے بعض ساتھی مقرر کر دیے, پس انہوں نے ان کے سامنے اسے خوب سجا بنا کر پیش کیا جو ان کے سامنے تھا. یعنی وہ اعمال جو ان کے سامنے تھے, اپنی آنکھوں کے سامنے وہ بجا لا رہے تھے. ان کے ساتھی کہتے تھے واہ واہ بہت اچھا کام کیا ہے, اور دل چاہتا تھا کہ مان جائیں, اس لیے ملمہ کاری کو پسند کرتے تھے. بس ان پر وہی فرمان صادق آ گیا, حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم, جو ان پر صادق آیا تھا جو اس سے پہلے قومیں گزری ہیں, ان کی ہلاکت کا بھی یہی سبب بنا تھا کہ اپنے اعمال کو اچھا دیکھتے تھے, حالانکہ دل کی گہرائی سے جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے. تزئین محض ظاہری تھی اور ستی تھی. بس اس سے پہلے بھی جن و انس میں سے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا بھی یہی حال تھا, اور وہ بھی سارے گھاٹا کھانے والے تھے. بس کیوں نہیں یہ اپنے ماضی سے سبق لیتے. اس کے جواب میں, اب آیت آگے بن ہے نا, پھر میں بتاتا ہوں اس کا جواب ہے اگلے رکوع میں شروع ہوتا ہے. جو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ نہیں ہے, میں نے کچھ اور پڑھا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, یہ نہیں پڑھا. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. آپ کو کیا خیال ہے کیا پڑھا ہے؟ رانی پڑھا. اچھا پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن أضلانا الذين أها I'm sorry sister. یہ میں نے واقعی غلط پڑھا ہے, یعنی اس میں کوئی میرا خیال کا دھوکہ نہیں. نظر لفظ الذین پہ نہیں پڑی, بلکہ عام طور پر الذین ہی ہوا کرتا ہے, اس لیے میں نے بے سوچے سمجھے خیال کیا کہ یہاں بھی الذین ہوگا. اب دوبارہ پڑھوں گا پھر. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم كيف تقرأ؟ किस नंबर से? ठीक है, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. और उन्होंने कहा उन लोगों से जिन्होंने इनकार किया, لا تسمعوا لهذا القرآن, इस कुरान को पर कान न धरो, वलगौफ़ ये है और इसमें शोर डालो, लालकुम तगलिबून, ताकि तुम गालिब हो जाओ. इसका पहली आयत से क्या ताल्लुक़ है? पहली आयत से बताएंगे या मैं जारी रखूं? जी आप बताएं. जी हाँ, क्या ताल्लुक है इसका? हमने उनके ऐसे साथी मुकर्र कर दिए जो उनके अमाल को अच्छा करके दिखा रहे थे, लेकिन इस बात को वो जानते थे कि ये अमाल अच्छे नहीं हैं. ये ताल्लुक़ है इस आयत का असली आयत से. अगर वो जानते कि उनके अमाल अच्छे हैं और जो रोकते हैं लोगों को ठीक रोकते हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि वकाल लजीन कफर ला तस्मा लिहाज़ल कुरान? अगर उनके अमाल अच्छे थे तो सबको उनके अमाल अच्छे ही दिखाई देते, कुरान करीम उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता था. मगर वो जानते थे कि कुरान की तलावत पर अगर कान धरे गए तो उनके अमाल की बदियां नंगी हो जाएंगी. और आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि सुनो ही ना और शोर डालो. अगर सुनने के नतीजे में कुरान की बुराइयां और कमजोरियां जाहिर होती हैं, तो उनको चाहिए था कि भेजते लोगों को खूब गौर से सुनो, वो इस कलाम के बाद तुम्हारा रहा सा ईमान भी जाता रहेगा. बिल्कुल बरक्स नतीजा निकल रहा है, जो कतियत के साथ उनके खिलाफ ये दलील है कि उनकी जो असल बुराई थी वो लोगों को रोकते थे, और ये बुराई जो है उसमें उनके नफ्स का अंदरूनी एतराफ़ है कि हम लोग गंदे हैं, और ये सबसे बुरी बात है कि हम लोगों को हदायत से रोकते हैं. वरना अगर हदायत को अपना काम करने दिया जाए तो वो ज़रूर गालिब आ जाएगी. وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَى الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں اسوا کا مضمون یہ ہے. اصل میں عام طور پر تو اللہ تعالیٰ کا سلوک یہ ہے کہ کسی برائی کو اس سے زیادہ سختی سے نہیں پکڑتا جتنی برائی ہے. اگرچہ بہت زیادہ سختی سے پکڑا جا سکتا ہے ہر برائی کو, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جاری فرمایا ہے کہ نیکی کو تو بڑھا چڑھا کر قبول فرمائے گا اور برائیوں میں سے جو کم درجے کی برائیاں ہیں ان کے اوپر فتویٰ جاری فرمائے گا. یہاں برعکس نظر آ رہا ہے, یہاں یہ نظر آ رہا ہے لَنَجْزِيَنَّهُمْ لَيَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, تاکہ ان کو اس برائی کے مطابق جزا دے جو سب سے بری برائی تھی. یہ وہ برائی ہے جو لوگوں کو نیکی سے روکنے کی برائی ہے, وہ برائی ہے جو دوسروں کو بھی جہنم میں ڈالنے والی برائی ہے. بس یہ برائی تقاضا کرتی ہے کہ اس پر پکڑ کی جائے. اگر ایسے لوگوں کی بڑی اس برائی کو نظر انداز کر دیا جائے اور چھوٹی برائیاں پکڑ لی جائیں تو بہت جرأت دلانے والی بات ہوگی, بہت جسارت دلانے والی بات ہوگی, جس کے نتیجے میں بد لوگ جتنا مرضی لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ عملاً تو ہمیں تھوڑی سی بات اپنی چھوٹی کوتاہیوں پہ پکڑا جائے گا, اس کوتاہی کو نظر انداز کر دیا جائے گا. یہ سبق ہے سب دنیا میں ان لوگوں کو جو برائیوں کے لیڈر ہوا کرتے ہیں, جن کے نتیجے میں برائیاں پھیلتی ہیں, جن کی کوشش سے برائیاں پھیلتی ہیں. اگر وہ یہ کوششیں نہ کریں کہ برائیاں پھیلیں اور حق مغلوب ہو جائے تو ان کے ساتھ عفو کا سلوک ہوتا ہے, ان کے سب سے برے اعمال کی ان کی جزا نہیں ملتی. یہ بات قطعیت سے قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار, اللہ کے دشمنوں کی یہ جزا ہے, یہ آگ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے, یہ آگ ہے جو اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے. لہم فیہا دار الخلد, اس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہوگا. جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون, یہ جزا ہے اس کی جو ہماری آیات کا وہ دانستہ انکار کیا کرتے تھے. یجحدون میں صرف بے خیال انکار نہیں ہے, بے خیالی کا انکار نہیں بلکہ دانستہ انکار. وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جن و انس میں سے, یعنی ان دونوں مخلوقات میں سے, بڑے لوگوں میں سے بھی اور چھوٹے لوگوں میں سے بھی, وہ لوگ دکھا جو ہمیں گمراہ کرنے کے ذمہ دار ہیں, تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں, تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہی سب سے ذلیل لوگ ہیں. سردار بننے کی کوئی صلاحیت ان میں نہیں تھی, اس اہل ہی نہیں کہ ان کو سردار شمار کیا جائے. ہم جن کو یہ گھٹیا سمجھتے تھے اور اپنے پیچھے لگا بیٹھے تھے, جب ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے تو ان کی سرداری کا سب قلقما کھل جائے گا, روشن ہو جائے گا. قلقما روشن ہوتا ہے یا کھلتا ہے؟ قلقما ہو جائے گا اور حقیقت روشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, قلقما کی وجہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں تھا. قلقما تو مٹانے کا ہے نا مراد, پول کھل جائے گا. اس صورت میں ان کی سرداریوں کا پول کھل جائے گا کہ جن کو یہ سب سے ذلیل ادنا آدمی اپنے پیچھے لگنے والے آدمی سمجھتے تھے, جب ان کے پاؤں تلے یہ روندے جائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ اصل مخلوق کون سی ہے, ہم ہیں یا یہ ہیں. سمجھیں, اب اس کے بعد یہ مضمون ہے دوسرا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم. اس کا ان پہلی آیات سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے, مگر کوئی اور بھی تعلق ہے اصل میں جو بھی کہتا ہے ہمارا خدا ہے اور سچ سے کہتا ہے, اسے بہکانے, اسے پھسلانے, اسے متزلزل کرنے کی کوششیں ضرور ہوتی ہیں. اور اس سے پہلے ان تمام کوششوں کا ذکر تھا کہ کچھ لوگ اس بات کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے حق کو کامیاب نہیں ہونے دینا, وسوسے ڈالتے ہیں, وہ 100 قسم کی شیطانیاں کرتے ہیں اور ان نیک لوگوں کو بھی اپنے مسلک سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر وہ لوگ جو دیانتداری سے پورے خلوص کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, ان کو پھر یہ لوگ ان کے مسلک سے ادنا ایک ذرہ بھی نہیں ہٹا سکتے, کیونکہ ربنا اللہ میں اللہ رب ہر چیز کا ذمہ دار, ہر چیز کا نگہبان, مالک, خالق, رزق دینے والا, سب بات, یہ سب باتیں لفظ رب کے اندر آ جاتی ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب فی الحقیقت سمجھتے ہیں, جو کہتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, اس سچائی کا کے ظاہری اثار یہ ہیں جو دکھائی دینے لگتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, یہ کثرت کثرت سے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. تو یہ لفظ تتنزل علیہم الملائکہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں انہوں نے دیانت داری سے کام لیا تھا, واقعتاً استقامت دکھائی تھی, مخالف کوششیں ہوئیں لیکن انہوں نے ان کو کامیابی سے رد کر دیا. اس کے نتیجے میں لازماً خدا کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور دو ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ واقعتاً اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ہیں. ان کا وعدہ یہ ہوتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا, کہ تمہیں ڈرائیں گے مگر بالکل خوف نہیں کرنا, تم سے کچھ چھین بھی لیں گے مگر بالکل حزن نہیں کرنا. اللہ پر توکل ہے تو اس کی خاطر یہ ساری چیزیں برداشت کرو. اور نتیجہ یہ ہوگا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, کامل یقین رکھو اس خوشخبری پر اور اس سے خوش ہو جاؤ کہ تمہیں جو جنت کا دعویٰ وعدہ دیا جاتا تھا وہ جھوٹا نہیں. تو یہ ان لوگوں کی جزا ہے, لیکن یہ تو ان کا اور فرشتوں کا آپس کا معاملہ ہے, لوگوں کو کیسے دکھائی دے گا کہ نہ ان کا حزن ہے نہ ان کو خوف ہے, یہ خوش ہیں اور اپنے مسلک پر قائم ہیں. وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ فرشتے اس دنیا میں بھی ان کا ساتھ دیں گے اور جس رنگ میں دیں گے وہ قطعیت سے ثابت کر دے گا کہ ان کے ساتھ کوئی طاقتور بالا ہستی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم تمہارے ساتھی ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, اور تمہارے لیے اس میں ہوگا جو کچھ بھی تم خواہش کرتے ہو, تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں اور جو کچھ بھی تم پکارا کرتے تھے یا جس کی خواہش کیا کرتے تھے. نزلا من غفور رحیم, یہ عظیم الشان بار بار رحم کرنے والے, بخشنے والے اور رحم کرنے والے خدا کی طرف سے ایک عظیم الشان مہمان ہے. اس کا عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ آخرت کی خوشخبری ہے, مرنے کے بعد ظاہر ہوگی, لیکن اگر محض آخرت میں ظاہر ہونی ہوئی تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا کہنے کی کیا ضرورت تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ لوگ اپنی خواہشات اور تمناؤں سے محروم نہیں کیے جائیں گے اور یہ مہمانی دونوں گھروں کی ہے, اس گھر میں بھی اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی اور اس گھر میں بھی. سچوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا, دین کو غلبے کے بعد یہ تمام سلطانیاں عطا ہوتی ہیں جن کا ذکر اس میں موجود ہے، ان کو وہ ساری خواہشات نصیب ہو جاتی ہیں جو پہلے ان کے دلوں میں ہوتی تھیں مگر اللہ کی خاطر ان کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، کہاں وہ ابو ہریرہ جو بھوک کے وقت غش کھا کے گر جاتا ہے، وہ ہیرے جڑے ہوئے رومال پہ تھوکتا ہے، کسرا کا رومال تھا، کہتا ہے بخے بخے ابو ہریرہ، کیا شان ہے تیری۔ تو دنیا میں بھی ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، یہ قطعی حقیقت ہے جس کو تاریخ ثابت کرتی ہے، اس لیے کوئی اس کا اور ترجمہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی، مگر مجھے کامل یقین ہے کہ دونوں جگہ یہ خدا کی مہمانی ان کو ضرور نصیب ہوتی ہے، اور یہ مہمانی ثبوت ہے اس بات کا کہ فرشتے ان کو اتر سکتے تھے، ورنہ کون جانے، کسی کو کیا پتہ کسی پر کیا اتر رہا ہے، سمجھ گئے ہیں؟ نوزل اور آخری اخروی دنیا میں بھی یہی بات بہت زیادہ شان سے پوری ہوگی، اس کو ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آؤٹ کرنا، رول آؤٹ نہیں کر سکتے بلکہ زیادہ شان اور اصل شان سے یہ مہمانی اس دنیا میں ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ان کی ساری تمنائیں، ساری امیدیں، ساری خواہشات اور سارے ادعا پورے کر دیے جائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، یہ پڑھنا ہے جی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ اب سجدہ آئے گا، اس آیت کے تلاوت کے بعد سب اپنی اپنی جگہ سجدہ کرنا ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں نے آپ کے بارے میں سنی تھی، اس میں میں نے کچھ غلط پڑھا تھا، ان الذی احیاها نہیں پڑھا، ہاں پھر پڑھا تھا،
ٹھیک ہو گیا،
اب پڑھا ہے میں یہ کیسے پڑھتا ہوں انا احیا اچھا اب میں سمجھاؤں اس قسم کی کہ نظر کے دھوکے میرے ساتھ ہوتے رہتے ہیں اور میں درست کر لیتا ہوں یا آپ لوگ میری مدد کرتے ہیں درست کرنے میں. یہ ایسی بات ہے جیسے میں بھول بھی جاتا ہوں بعض وقت تلاوت کے وقت, تو یہ جو بھولنا ہے اور یہ نظر کا دھوکہ ہے یہ محض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس وقت دماغ مضمون میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور وقتی طور پر ذہن الجھتا ہے یا نظر دھندلا جاتی ہے. کبھی بھی اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوئی, بس مجھے احتیاط کرنی پڑتی ہے تلاوت کے وقت بھی آج کل کہ مضمون میں نہ پوری طرح ڈوبوں. وہ پہلے علم تو ہے, جہاں یہ ہوا کہ مضمون نے اپنی طرف کھینچا وہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور امام سے پیچھے کھڑے رہتے ہیں درست کرانے کے لیے. ایک یہ اور بھی بات کرتے ہیں آپ, بعض جگہ میں غلطی جو کر چکا ہوں ایک دفعہ تو نفسیاتی طور پر اس جگہ کا ایک خوف سا دل میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہاں غلطی نہ کروں, اور اس خوف میں پچھلے ایک ہونے والے ممید ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تیار ہوتے ہیں کہ میں غلطی کروں اور وہ پکڑیں, تو ان کی یہ تیاری مجھ پہ منعقد ہو جاتی ہے. پیچھے سے جو دماغ میں آ رہا ہے نا ایک لفظ بار بار امام سب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس نے ابھی یہاں غلطی کرنی ہے یہاں میں پکڑوں گا, وہ وہاں غلطی ہو جاتی ہے. یہ نفسیات کے قصے ہیں, عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے, اور میں ساری باتیں سمجھا رہا ہوں تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں. ان الذی احیاها لمحیی الموتی انہ علی کل شیء قدیر ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقا فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامة اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون في من مكان بعيد. کون سی آیت ہے؟ چونتیس. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے پہلے اسوا کا ذکر گزرا ہے, اس کو آسن کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اسوا قول وہ ہے جو لوگوں کو خدا سے دور کرنے والا ہو, برعکس اس کے آسن قول وہ ہے جو خدا کی طرف بلانے والا ہو. تو اس سے بہتر, اس سے حسین تر کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اس بلاوے کو اپنے عمل سے سچا ثابت کر دکھائے. عمل صالحا وقال اننی من المسلمین, اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. وہ جو اسوا والا مضمون ہے وہ بھی ان کے عمل سے اسوا ہی دکھائی دیتا ہے, اور لوگ یہ شناخت کرنے سے آری رہ جاتے ہیں. یہ پہچان ہے بات کی سچائی کی. وہ اپنی بدی میں مخلص ہوتے ہیں, اس لیے ان کا بد عمل اس بدی کو ننگا کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بدی نہیں ہے. لیکن جو لوگ سچی بات کرتے ہیں, اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, ان کا عمل ثابت کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے جیسا قول حسن ہونا چاہیے ویسے ان کا عمل بھی حسن ہوتا ہے. تب وہ کہتے ہیں اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں, جو بھی اللہ فرمائے گا, جیسا بھی وہ کہے حکم دے گا, میں ویسا ہی کروں گا. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, یہاں بھی ڈبل نیگیٹو جو پہلے گزر چکا ہے مگر اس سے کچھ مختلف ہے. میرے نزدیک اس کا اصل میں اس میں ایک لفظ کی تکرار حذف ہے, اور تھوڑے لفظوں میں اس مضمون کو بیان کر دیا گیا ہے. ولا تستوی الحسنۃ السیئۃ, ولا تستوی السیئۃ الحسنۃ, یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. نہ نیکی بدی کے برابر, نہ بدی نیکی کے برابر, ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہے, اور ان کو ایک جیسا نہیں سمجھا جا سکتا. یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. ادفاع بلت ہے آسن, وہ لوگ تو اپنا دفاع کرتے تھے برائیوں کے ذریعے, کیونکہ اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے, وہ اپنی بدیوں کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. جو سچے لوگ ہیں, جو اللہ کی راہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں, ان کو یہ حکم ہے ادفاع بلتی ہے آسن. اسوا لذی کے بجائے جو سب سے آسن چیز ہے اس کے ذریعے اپنا دفاع کرو. اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ ایسا وہ نکلے گا جو ثابت کر دے گا کہ یہی بہترین طریقہ تھا. کیونکہ وہ لوگ جو بدیوں کے ذریعے دفاع کرتے ہیں, بالآخر ان کے ماننے والے بھی ایک زمانہ آتا ہے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور اگر آسن طریقے سے دفاع کرو گے تو نہ ماننے والے بلکہ خونی دشمن بھی دوست بن جائیں گے. یہ بھی ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی شان اور صفائی کے ساتھ پوری ہوئی ہے. ادفاع بلتی آسن, جب بھی دفاع کرنا ہو تو آسن چیز چنا کرو. اور آسن سے مراد بنیادی طور پر یہ کہ وہ اچھی ہو, اچھی دکھائی دے. جب بھی آپ اچھی بات سے دفاع کرتے ہیں دشمن کی گالیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے, تو وہ حسن دکھائی دے دیتا ہے لوگوں کو. آپ یہ خیال نہ کریں کہ اس بات کا حسن چھپا رہتا ہے. وقتی طور پر کچھ لوگ اس کو نہیں دیکھتے مگر دل ان کا گواہی دیتا ہے کہ سچا ہے, اور وہ لوگ جو ہیں ہی بدبخت ان پر وہ اثر نہیں کرتی. مگر کچھ نہ کچھ خدا کے بندے ایسے ضرور ہوتے ہیں جن پر وہ نیکی اثر کر جاتی ہے, باوجود اس کے کہ اس سے پہلے وہ تمہاری جان کے دشمن ہو. بس اگر جان کے دشمنوں میں یہ تبدیلی دکھائی دے کہ وہ جان نثار دوست بن رہے ہوں, تو یہ علامت ہے حسن کی, حسن قول کے, حسن ذریعے کے دفاع کی. اس میں جو اس رنگ میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ نہ اچھائی برائی کے برابر اور نہ برائی اچھائی کے برابر ہو سکتی ہے. سمجھے, نہ برائی نہ اچھائی برائی کے برابر, نہ برائی اچھائی کے برابر ہو سکتے ہیں. ایسی چیز سے دفاع کر جو بہترین ہو. اگر ایسا کرو گے تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک مددگار جان نثار دوست بن گیا ہے, بن جائے گا. ازلزی میں جو اچانک پن ہے اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آپ کو لفظ گویا کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ بظاہر اچانک ہوتا ہے مگر دراصل اندر اندر وہ اچھائی اس کے دل کو چاٹ رہی ہوتی ہے, اور بعض دفعہ کئی صدیوں کے بعد یہ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو 300 سال کے بعد غلبہ نصیب ہوا ہے وہ دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ اچانک ہوا ہے, حالانکہ 300 سال تک مسلسل عیسائیوں کی اچھائی ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی رہی تھی. یہاں تک کہ ساری قوم ذہنی طور پر اور قلبی طور پر تیار ہو چکی تھی کہ یہ سچے ہیں. جب بادشاہ نے قبول کر لیا تو یکدم سب نے قبول کیا. بادشاہ کے قبول کرنے کی وجہ سے نہیں, بلکہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے, بادشاہ کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. یعنی کہ بادشاہ نے جو دیکھا وہ ہاں کر دی, وہ خوش ہوئے کہ جو انہوں نے دیکھا تھا اب بادشاہ نے بھی وہ دیکھ لیا ہے. سمجھ گئے؟ تو اذا کا لفظ دکھائی دیتا ہے اچانک پن کا, مگر اچانک پن ہوتا نہیں ہے, ایک لمبا فطرتی عمل ہے جو ان افراد میں بھی ظاہر ہوا کرتا ہے اور قوموں میں بھی ظاہر ہوا کرتا ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا, ہا سے مراد مقام ہے. یہ مقام نہیں عطا کیا جاتا مگر ان کو جو صبر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک شخص بظاہر اچھے اعمال کے ذریعے دفاع کر رہا, اچھی چیزوں سے دفاع کر رہا ہو, چونکہ یہ امکان ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہار جائے اور مایوس ہو کے اپنی کوشش کو چھوڑ دے, تو ایسی صورت میں نتیجہ نہیں نکلا کرتا. وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ عظیم مرتبہ اور مقام اہل صبر کو نصیب ہوا کرتا ہے, جو دیکھتے بھی ہیں کہ ان کی باتوں کو نہیں سنا جا رہا لیکن وہ ان نصیحتوں سے باز نہیں آتے, مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں. یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو پھل لگائے گا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور اس مرتبے کو اور عالی مقام کو اس شخص کے سوا نہیں پا سکتا, حاصل نہیں کر سکتا جو بڑے نصیب والا ہے. یہاں واضح اور قطعی طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں, کیونکہ دراصل یہ آپ ہی کا صبر تھا جو منعقد ہوا ہے صحابہ کے اوپر. آپ ہی کی پیروی میں یہ طریق سیکھے ہیں انہوں نے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یقین محکم تھا اور اللہ پر کامل توکل تھا کہ آپ کا صبر رہے گا نہیں جائے گا, اور بالآخر یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن جائے گی اور غلامی پر فخر کرنے لگے گی. یہ تاریخ گواہ ہے کہ بین ہی یہی ہوا ہے. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس میں يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ سے کون سا دھوکہ ہے, بہکا دینے والی بات ہے, جس کی طرف اشارہ ہے؟ شیطان ہر قدم پر مومن کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہاری کوششیں رائے گاہ رہی ہیں, ان کو پھل لگا ہے, آئندہ لگ سکتا ہے. اور یہ مایوسی جس قوم پر طاری ہو جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی. جب بھی دل میں ایسا گمان پیدا ہو, وہم پیدا ہو کہ گویا ہماری کوششیں پھل نہیں لا رہی, تو وہ وقت ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو. اللہ تعالیٰ کی شیطان سے پناہ مانگو. یہ جماعت احمدیہ کے لیے آج خصوصیت سے سبق ہے. ہم مسلسل ایک جد و جہد کو جاری کیے رکھے ہوئے ہیں, اور عالمی حالات بظاہر ان کے پورا ہونے کے مخالف ہیں، اور ہر دفعہ جو امید بنتی ہے کہ اب شاید نتیجہ نکلے، کوئی اور بات ظاہر ہو جاتی ہے جو نتیجے نکلنے کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ لوگ مایوس ہو جائیں تو ان کا سارا کیا کرایا پانی کرائے پر پانی پھیر جائے گا، مٹی پڑ جائے گی، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ جو آخر وقت تک صبر دکھاتے ہیں انہیں کو عطا ہوا کرتا ہے۔ میں نے جو غور کیا ہے موجودہ حالات میں، اس میں کچھ عالمی نظام ایسا ہے جس کے نتیجے میں جو قومیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، وہ اس بات پر بڑی طاقتوں کو مثلا امریکہ کو مجبور کر رہی ہیں کہ پاکستان سے اپنے گندے کام کروائے، اور جو کام ہیں وہ ان کے نزدیک اتنے اہم ہیں کہ جو مرضی ہو، جتنے مرضی بشپ قتل ہو جائیں، وہ کبھی بھی پاکستان کی گردن پہ انگوٹھا نہیں رکھ سکتے کہ اپنے قانون بدلو، کیونکہ اگر وہ قانون بدلے جائیں تو افغانستان میں جو طالبان کے اندر اسلام پاکستان کردار ادا کر رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں سے جو لوگ خوش ہوتے ہیں نا کہ اب وقت آ گیا ہے، یہ خوش ہونے کی کوئی حقیقی وجہ نہیں اگر آپ عالمی حالات کا صحیح تجزیہ کرتے ہوں۔ جب تک امریکہ کو یہ یقین نہ ہو کہ افغانستان میں ان کے مفادات پاکستان کے بغیر بھی پورے ہو جائیں گے، اس وقت تک لاکھ بشپ بھی قتل ہوں، امریکہ پاکستان پر حقیقی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اور یہ جو شیخیاں مار رہے ہیں نا کہ ہم پر امریکی دباؤ کا سبھی کر سکتا ہوں، ہم کیا پرواہ کرتے ہیں، ہماری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، امریکہ کیا چاہتا ہے ہم سے، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، یہ سب جھوٹ ہے۔ جس دن امریکہ نے واقعتاً آنکھیں دکھائیں، اس دن یہ ایک دم مٹی کی طرح گر جائیں گے، یعنی مٹی کی طرح مطلب مٹی ہو جائیں گے، مجال نہیں ان میں سے کسی کی کہ امریکہ کو آنکھیں دکھائیں اور امریکہ کی آنکھیں نہ دیکھیں۔ یہ شیخیاں مارنے رہے ان کو، بڑی بڑی شیخیاں مار رہے ہیں آج کل، خبردار امریکہ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملوں سے دخل دینے والے، حالانکہ وہی دخل دے رہا ہے اور تمہیں غلاموں کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ اور یہ بھول جاتے ہو کہ امریکہ نے جن قوموں کو غلاموں کی طرح استعمال کیا، ایک ایسا وقت ضرور آیا ہے کہ امریکہ نے ان کو ایک پھٹے پرانے کپڑے کی طرح اتار کے پھینک دیا ہے، ایک جوتے کی طرح پھینک دیا ہے جو جوتے کا کام دینے کے اہل نہیں رہا۔ تو اللہ کی جو بھی تقدیر ظاہر ہوگی ضرور ہوگی، اس کے اوپر اگر آپ نے شک کیا تو پھر آپ کو وہ دن دیکھنے نصیب نہیں ہو سکتے جو صبر کرنے والوں کو نصیب ہوا کرتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئے کتنے لمبے عرصے کی قربانیوں کے بعد، ہماری قربانیاں گنے اگر سالوں کو تو اس سے کم ہیں ابھی تک، اور نوعیت میں بھی بہت کم ہے۔ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں ہم، اس عیسیٰ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، تو پہلے عیسیٰ کی قوم کو تو دیکھیں کہ اس نے کتنا لمبا عرصہ صبر کیا تھا۔ بس اس بات میں ایک ادنا بھی شک نہ کریں کہ لازماً خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ کامیابی نصیب ہونی، آج نہیں ہو تو کل ضرور ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہوں گی تو اچانک ہوں گی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اب بس ہو گیا نا وقت، اب اس کو سنبھال لیں آگے پیچھے میں۔ ٹھیک، یہ وہ پرانی طرز تھی جو میں چاہتا تھا کہ بحال ہو جائے، بحال ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اور اب ترجموں کے معاملے میں میرے معاملے میں دخل اندازیاں نہ کریں، میں اور ماجد صاحب جس طرح پہلے کیا کرتے تھے لمبی چوڑی تحقیقات، لغوی تحقیقات، مختلف قرآن دیکھے جاتے تھے، ان کے تراجم دیکھے جاتے تھے، ان کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنے عمل کو جاری رکھیں گے اور ان کو آپ پر ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس وجہ سے صرف ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ جو ترجمہ ہو رہا ہے بڑی محنت اور کوشش سے ہو رہا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔